پہچان دو حیران کن. روزے دار کو روزہ کھلنے کے وقت میں خوشی ہوتی ہے نا, بس عجیب خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. ماشاء ماشاء. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا ذکر ہے میری زندگی, اور تیرا بھولنا میری موت ہے. اللہ کے نام سے, جس جن کے نام سے یہ عالم قائم ہے. دادا میرے مرشد نے فرمایا کہ جس کے نام سے, جس مولا کے نام سے یہ عالم قائم ہے, تو جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلے گا اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا, اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا, وہ عالم کیسے ہوتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں, کتنے عالم نظر سے گزرے, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں, جب وہ دل کو محبت سے, کسی بندے کے دل کو جب وہ محبت سے دیکھتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے کہ وہ خالق عالم, وہ خالق عالم جو کہ عالم کباب و بریانی کے خالق, عالم حسن و شباب کے خالق, عالم شمس و قمر کے خالق, اور عالم شجر و حجر, اور عالم بحر و بر, اور عالم جن و بشر کے خالق, آہ کیا عالم ہوگا اس کا جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں, کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائیں. حسرت کیا ہے؟ حسرت اس خواہش کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہو. حسرت اس خواہش کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہو. اور جو خواہش پوری ہو جائے وہ عشرت ہے. لیکن حرام عشرت سے حلال حسرت اچھی ہے. حرام عشرت سے, عشرت یعنی خوشی سے, حلال حسرت اچھی ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت کی عجیب تقریر ہے, فرمایا دونوں میں موازنہ بھی کرو. ایک خواہش پیدا ہوئی دل میں, اس خواہش پر عمل کیا, وہ خواہش دل سے نکل گئی, اور اگر عمل نہیں کیا تو دل میں دفن ہو گئی. تو جو دل سے نکل گئی وہ ہوئی بے وفا, اور جو دل میں رہ گئی وہ ہوئی با وفا. کیا عجیب دیکھی. فرمایا خود فیصلہ کرو کہ با وفا اچھا ہوتا ہے یا بے وفا. لہذا اس حرام خواہش اور حرام عشرت جو بے وفا ہے, اس سے یہ حلال حسرت جو با وفا ہے یہ اچھی ہے. اس لیے فرمایا کہ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, ہر وقت خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں کو دیکھ لو, یہ کر لو, یہ گناہ کر لو, یہ گناہ کر لو, بس اس خواہش پر عمل نہیں کیا, بس دل پر ایک داغ لگ گیا. آہ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. عبادت سے اللہ نے ملتا, یعنی وہ عبادت کرنے والے جو ذکر تلاوت تہجد روزے کا اہتمام ہے لیکن ظالم گناہ سے نہیں بچتا تو اللہ کو کیسے پائے گا؟ اور اس کے برعکس وہ شخص جو لمبی عبادتیں نہیں کرتا، فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ پر عمل کرتا ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں لیکن ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرتا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تاج ولایت عطا فرماتا ہے اور اسی کے دل کو اپنی تجلی گاہ بناتے ہیں، اپنے رہنے کا ٹھکانہ بناتے ہیں. لہذا کیا فرمایا کہ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، اور قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ہر عاشق کو الگ عالم عطا فرماتا ہے، اس کی زمین کچھ اور، اس کے آسمان کچھ اور، اور اگر اس کی لذت لینی ہے تو کسی اللہ والے کیا چلا جائے. تو جس سرزمین پر اور جس چار دیواری اور احاطے کے اندر وہ اللہ والا رہتا ہے، میں سچ کرتا ہوں، قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، آپ اس سرزمین پہ صرف قدم رکھے ایسا لگے گا کہ دنیا الگ ہے. اور یہ مشاہدہ میں نے اپنے شیخ کے ہاں دیکھا کہ حضرت کے ہاں بس باہر ادارے میں دروازے سے قدم رکھے ایسا لگا کہ کوئی اور دنیا میں آ گیا. اور جیسے جیسے حضرت کے قریب ہوتے چلے گئے ویسے ویسے دل کی دنیا عجیب ہو جاتی ہے. سامنے بیٹھو نا، اور قریب آؤ. دل کی دنیا کچھ اور ہو جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے ہر عاشق کو الگ عالم عطا فرماتا ہے. بیٹا ادھر بیٹھو، ادھر آپ بھی ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھو، ہاں ادھر بیٹھو. تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر عاشق کو الگ دنیا عطا فرما رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. کسی کو بادشاہ، کسی کو فقیر، کسی کو تخت پر بٹھاتا ہے، کسی کو تختے پہ چڑھاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. اور الملک کا الافلام استغراق کا ہے، یعنی تمام عالم کے ممالک اللہ کے قبضہ قدرت میں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا تم بادشاہوں کو، حاکموں کو گالی دو گے تو حاکم تو ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال کے تمہارے عمال یعنی عاملین اور حکمران تمہیں ملیں گے. جیسا ہم ویسے ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، اس لیے ان کو گالی دینے کے بجائے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ اچھا کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر نیک حکمران بھی عطا فرمائیں گے جو ہمارا خیال رکھنے والے ہوں گے. جب ہم اللہ کے نہیں ہیں، جب ہم اللہ کے بنتے نہیں ہیں تو نتیجہ یہی ہوتا ہے. الملک کا الافلام استغراق کا ہے، یعنی تمام قبضہ قدرت، تمام ممالک اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. ید کے معنی مراد قبضہ قدرت ہے. اس لیے ہمارے اسلاف نے زیادہ تفصیل نہیں کی اس کی کہ ید سے مراد بس یہی، جو اسلاف سے، صحابہ اور ان کے شاگردوں سے جو بات منقول اور نقل ہوتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھنا ایک بات کہ دین عقل سے نہیں نقل سے چلتا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، دین عقل سے نہیں نقل سے چلتا ہے، نقل سے چلا آ رہا ہے. صحابہ نے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی اور تابعین نے صحابہ کی نقل کی، بس یہی نقل سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، وہ دین آگے پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے عقل سے نہیں نقل سے چلتا ہے، نقل کرنے سے کام بنے گا. اب رہی ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اعضا میں ید کا نام کیوں لیا، بیدہ الملک، قبضہ قدرت میں. میرے مرشد نے اس کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو انسان جب ہاتھ کسی کا پکڑ کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، کہتے ہیں ہاتھ چھڑا کے دکھا، معشوق کا ہاتھ پکڑ لیا، اب معشوق کہہ رہا ہے چھوڑ میری بھیا میرا بازو چھوڑ. وہ کہتا ہے طاقت ہے تو چھڑا کے دکھا. طاقت ہے نا, ہاتھ لڑاتے نا پنجا, کہتا ہے چھڑا کے دکھا طاقت ہے. تو وہ ہاتھ سے طاقت کا مظاہرہ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھا رہے ہیں, فقیر کو بادشاہ بنا دیتے. اس پر میرے مرشد نے سنایا, حضرت نے سنایا کہ ایک ملک کے بادشاہ کا انتقال ہوا, تو پارلیمنٹ نے فیصلہ ہوا تھا کہ اگلے روز جو سب سے پہلے شہر کے دروازے پر آئے گا اس کو اس ملک کا بادشاہ بنایا جائے گا. اب سی آئی ڈی مقرر کر دی سب طرف. اب ایک فقیر اپنا صبح صبح پیالہ سنبھالا اور نکلا, اللہ کے نام پر دے دو بابا. اب شہر کے دروازے پر پہنچا تو فوراً اس کو پکڑ لیا, پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا. اب وہ بیچارہ پریشان کہ کہاں لے جاتے ہو بھائی, میں تو بھیک مانگنے والا, تم مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا خاموش, بات مت کرو, بس چلو ہمارے ساتھ. اس نے کہا یا اللہ خیر کرے, میں نے تو صرف نورانی قاعدہ پڑھا تھا, ان لوگوں کا قاعدہ درست معلوم نہیں ہوتا, اس لیے پہلے جو ہے نا بغدادی قاعدہ ہوتا تھا. اور قاعدہ کے معنی بنیاد کیا ہے, پہلے بغدادی قاعدہ ہوتا تھا پھر نورانی قاعدہ آیا. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عجیب اس کو فیض چل رہا ہے اب تک. پھر اس کے بعد اقرا والوں نے قاعدہ نکالا اور اب ایک قاعدہ القاعدہ بھی بنا دیا جو سب کو قاعدے سے رکھتا ہے. تو اس نے کہا کہ کہاں لے چلے, کہا چلو. اب سیدھا لے کر گئے شاہی محل میں اور غسل خانے میں لے گئے اور اس کو رگڑ رگڑ کے نہلانے لگے. اس نے کہا یا اللہ خیر, جو 8 برسوں سے نہایا نہیں ہوں میں, یہ میری میل اتار کے پٹائی لگائیں گے. پہلے میل اتاریں گے, لگتا ہے خاص پٹائی لگانے والے, پہلے میل اتاریں گے پھر ماریں گے. اب اس کے بعد جب اس کو نہلایا, خوشبو لگائی اور شاہی لباس پہنایا, اس نے کہا رے ظالم یہ کیا؟ وزیر اعظم آیا, اس نے تاج اس کے سر پر لا کر رکھا. اس نے کہا مبارک ہو جناب, آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں. حیران خاموش ہو گیا, اب خاموش ہو گیا. اس نے کہا یا مالک کا معاملہ کچھ اور ہے. اب اس کے بعد اس کو تخت شاہی پر بٹھایا گیا, شاہی فرامین پیش کیے گئے. میرے مرشد فرماتے کہ اس نے بالکل درست فیصلے کیے, ایسے فیصلے کیے کہ تمام اراکین سلطنت اور وزرائے سلطنت اور منسٹر بحران, کابینہ کے اراکین حیران کے, وہ شخص جس نے بادشاہ تو دور کی بات, شاہی محل کو خواب میں نہیں دیکھا, اور فیصلے درست. اس کے بعد 12 بجے جو درخبار کے برخاست ہونے کا وقت, اس نے 2 وزیروں کو بلایا, ادھر آؤ میری بغل میں ہاتھ دے کر مجھے شاہی محل تک لے چلو. آہ میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو وزیر حیران کہ ایسے تو ہمارا پرانا بادشاہ کرتا تھا کہ جس کی بغل میں ہاتھ دے کر ہم اس کو عزت سے احترام سے شاہی محل پہنچاتے تھے, ریڈ کارپیٹ ریسپشن کے ساتھ, سرخ قالین کے استقبالیہ کے ساتھ, اور اس کو دیکھو. تب وزیر نے کہا ہاتھ جوڑ کر کے, جان کے امان پاؤں تو ایک بات الگ کرو جالی جناب. اس نے کہا پوچھو. اس نے کہا بات یہ ہے, حقیقت یہ کہ آپ نہیں, آپ کے ساتھ پوچھتے فقیر, شاہی بادشاہ تو کیا شاہی محل کو خواب میں نہ دیکھا ہوگا, لیکن جناب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ نے فیصلے کیے تو بالکل درست, جیسے پشت کے جیسے بادشاہت کسی سے سیکھی ہو. اور اس کے بعد 12 بجے جیسے ہمارا بادشاہ کی بغل میں ہاتھ دے کر ہم اسے لے کر جاتے تھے, آپ نے بھی یہی فرمایا, اس کا کیا راز ہے؟ آپ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس فقیر نے کہا کہ جو اللہ جو مالک بادشاہت سکھا دے سکتا ہے وہ آداب بادشاہت بھی سکھاتا ہے, جو سلطنت عطا فرماتا ہے وہ آداب سلطنت بھی عطا فرماتا ہے. یہاں پر میرے مرشد اور میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی اور ولایت کو مانگو کہ اللہ مجھے اپنا بنا لیجیے، اپنا دوست بنا لیجیے، اور دوستی کا بھی اعلیٰ مقام ولایت صدیقیت عطا فرما. جس کے بعد اس زمانے میں کوئی مقام نہیں ہے ولایت کا، جو نبوت سے کم ہے، شہادت سے اونچا ہے، شہادت سے بڑھ کر ہے اور نبوت سے کم ہے، لیکن اس مقام کے بعد کوئی مقام نہیں ہے. فرمایا وہ مانگو اللہ سے، اور یہ مت دیکھو کہ چھوٹا منہ ہے بڑی بات. فرمایا اگر منہ چھوٹا ہے بنانے والا کون ہے بھائی؟ تو بنانے والے سے مانگ رہے ہو، اللہ تعالی سے مانگو. جب اللہ تعالی اپنے کرم سے، جبکہ رمضان شریف میں روزے دار کی دعا پر حاملین عرش ملائکہ روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں مولا کے حکم سے، میرے مرشد فرماتے کہ اس بات پر دلالت کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے فرشتوں کو بھی لگا دیا تم آمین کہو بہانہ بنانے کے لیے. لہذا اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی اور ولایت کو مانگے. فرمائے جو اللہ تعالیٰ، اب رہی بات اعمال ولایت، تو اس سے تو ہم بالکل خالی ہیں. فرمایا میرے مرشد نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے آداب تم اللہ تعالیٰ سے ولایت مانگو، وہ خود آداب ولایت بھی سکھا دے گا. دیکھیے کمیشن آفیسر کو جانتے ہیں نا آپ، سی ایس ایس کے امتحانات پاس کرتے ہیں، پھر ان کو افسر مقرر کرتے ہیں، لیکن افسر مقرر کرنے سے پہلے 6 مہینے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور جب ٹریننگ ہو جاتی ہے پھر ان کو عہدہ دیتے ہیں، عہدہ دے کر سرکاری دفتر دیتے ہیں، سرکاری گاڑی، سرکاری ڈرائیور، سرکاری ملازم، سرکاری مکان ملتا ہے، اور گاڑی پر سرکاری جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے. آہ میرے مرشد فرماتے دنیا کی حکومت جب کسی کو اپنا افسر منتخب کرتی ہے، تمام چیزیں اور سرکاری گارڈ بھی ملتا ہے اس کو، سرکاری حفاظت، یہاں تک کہ سرکار کی طرف سے پروٹوکول بھی ملتا ہے اس کو. اگر وہ کہیں جاتا ہے تو سرکار اس کی پروٹوکول کا پورا اہتمام فرماتی ہے. آہ میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے تم اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی اور ولایت کو مانگو. ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس دعا کو قبول فرما لیں گے تو اعمال ولایت، اخلاق ولایت، افعال ولایت، کردار ولایت، رفتار اور گرفتار ولایت صدیقت خود عطا فرمائیں گے، ٹریننگ فرمائیں گے. کیسے؟ جس طرح سے افسر کو ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں، فرمایا کہ ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی خدمت میں بھیجیں گے، ان سے وہ تربیت پائے گا، ولایت صدیقیت کی تربیت اور ٹریننگ ہوگی، کیسے اپنی تمام حرام تمناؤں کا خون کرنا ہے، یہ چیز اس کو عطا ہوگی، تربیت ملے گی. اس لیے فرمایا اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے ولایت مانگو اور ولایت صدیقیت مانگو. جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اور رمضان شریف کی دعا کا تو کیا کہنا، کہ جب کہ حاملین عرش ملائکہ بھی دعا کر آمین پر کہہ رہے ہیں دعاؤں پر، فرمائے مانگو، اللہ تعالیٰ جب قبول فرما لیں گے تو اپنی تمام نعمتیں ولایت صدیقیت سے متعلق تمام نعمتیں خود عطا فرمائیں گے. کیوں مفتی آدم صاحب، یہ حضرت کا کتنا عجیب مضمون ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، کسی کو بادشاہ، کسی کو فقیر، جس کے لیے فیصلہ فرما لے کہ اس کو میں نے اپنے ولی اور دوست بنانے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں، ننگی فلمیں، ننگی عورتیں، اور سارے عالم کے شیاطین اور بدماش اس کا بگاڑ نہیں سکتے کچھ. وہ چاہیں کہ اللہ والا نہ بنے، یہ بن کے رہے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے. لہذا رمضان شریف میں یہ مانگنے کی چیز ہے، دعاؤں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عنایت و مہربانی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حدیث شریف میں آتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے روزے داروں کے لیے، رمضان شریف کی برکات. فرائض کا نماز، فرض نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر، اور غیر فرض 1 فرض کے برابر. آج فرض کا مسئلہ سن لیجئے، فرض کا مسئلہ ہے اگر کوئی آدمی ساری زندگی سنت کر ساری زندگی کی سنت ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی, اتنا بڑا درجہ ہے فرض کا. لیکن کیسا کرم ہے کہ نفل کا اجر فرض کے برابر ہو گیا. لہذا لالچی بنے کیسا, نوافل بھی پڑھنے کا اہتمام کریں. فرائض کا تو اہتمام ہے کہ 70 فرض کے برابر, اور اگر مسواک بھی کر لے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلاۃن بسواک افضل من 70 صلوات بغیر سواک, کہ نماز مسواک والی نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے معمولی سے سنت. اللہ اکبر, ہماری نظر میں کہ وقت معمولی لگتا ہے لیکن اللہ اکبر کیفیت کے اعتبار سے کیسی ہے. جیسے سونا کیا ہے, ایک تولہ سونا کتنا سا ہوتا ہے, تھوڑا سا, اتنا سا بالکل جیب میں ایسے مزے سے آ جائے پتہ ہی نہ چلے ایک تولہ سونا رکھا ہے, لیکن قیمت دیکھو 55,000 روپے. اور لوہا خریدنے جائے 65,000-70,000 روپے ٹن چل رہا ہے, تو ٹنا ٹن ہو جائے گا اٹھاتے ہوئے بندہ, اور سونا ایک تولہ کیا عالم ہے دیکھو. اس لیے کسی سنت کو معمولی نہ سمجھے, کوئی سنت معمولی نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ملک ہے, وہ بہت برکت والی ہے وہ ذات. اس لیے اللہ کا نام لینا یہ برکت کے ہیں. بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ, شاباش, ادھر چلے جاؤ, آپ حضرات سامنے آ جائیں, بڑی عمر والے سامنے بیٹھے. اور جن کی شکلوں سے فلائٹ میں خلل اندازی ہوتی ہو وہ سامنے نہ رہے. ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. آ, میرے مرشد فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے, دشمن نے کیا کیا کہ پانی میں لال پیلی نیلی بتیاں جلا دی. اب منزل اس کی ادھر ہے اور لال نیلی پیلی نیلی بتیاں ادھر ہیں, سامنے کے بجائے دائیں اور بائیں. اب وہ جو ہے بتیوں کو دیکھنے میں لگے گا, منزل پر پہنچ سکے گا؟ لہذا اسی طرح سے یہ حسین جو ہیں ان سے نظر بچائے. یہ جو رنگین حسین ہیں, رنگین بھی ہیں حسین بھی ہیں, چمکین بھی ہیں دمکین بھی ہیں اور نمکین بھی ہیں اور سنگین بھی ہیں کہ نہیں. سنگین اس لیے ہیں کہ جو ان کو دیکھتا ہے اس کے سر پر جوتے پڑتے ہیں, پتھر پڑتے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. بھائی تو کیوں اس کی گلی میں گیا, تو کیوں اس کے چکر میں پڑا؟ تو لیلا کے چکر میں پڑے گا تو جوتے نہیں پڑیں گے. جب کوئی کسی کی لیلا کو چھیڑے گا, کسی لڑکے کو چھیڑے گا تو جوتے نہیں کھائے گا, پتھر نہیں پڑیں گے اسے. لہذا اب گانا گانے سے کیا ہوتا ہے کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے, سنگھرش نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. ارے ظالم, تو لیلاؤں کا دیوانہ بنا تو تیری کھوپڑی پر جوتے پڑ رہے, تو اگر اللہ کا دیوانہ بن جائے تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ لوگ تمہارے جوتے اٹھانا اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں گے. تو فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے مرشد کا جملہ ہے کہ لیلا کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, لیلا کی عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں اور سارے بازار جوتے پڑتے ہیں, اور ہر آدمی ان کو جوتے مارنا ثواب سمجھتا ہے, چاہے خود بھی لیلا کا عاشق ہو. لیکن پکڑا نہیں جاتا نا, پکڑے جانے والے کے سب جوتے مارتے ہیں بلکہ آواز بھی لگاتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا, ہمارے پیر بھائی نے سنایا بہت پرانا واقعہ, کہ صدر میں ایک شخص نے کسی عورت کو چھیڑ دیا. اب وہ پولیس والے, اس نے شکایت کی, پولیس والے لے جا رہے تھے اور جوتے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے, لوگوں نے بھی جوتے مارے اس کو, پولیس تھانے لے جا رہے تھے جوتے مارتے ہوئے. تو جس جگہ سے گزرتے لوگ پوچھتے خیریت کیا ہوا, کہا یہ چھیڑا ہے, کہا مارو سالے کو, کیا رقم ملا سالا, اور اگر صالح بن جائے, صالح عمل صالح کرے نیک عمل. آہ, میرے مرشد فرماتے ہیں لیلا کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, بھرے بازار میں جوتے پڑتے ہیں, اور اللہ والوں کے جوتے, مولا والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. مولا والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ویسے نہ اٹھانا جیسے ایک مرید نے، جعلی پیر تھا، اس سے مرید تھا، اس نے کہا پیر صاحب میں آپ کی دعوت کروں گا. اس نے کہا تو غریب آدمی کیسے دعوت کرے گا؟ اس نے کہا آپ بے فکر رہیں، جو آپ کے صدقے میں ہوگا سب آپ کی برکت سے. اس نے کہا کل قبول کر لی. کہا حضرت اپنے مریدوں کے ساتھ آنا، پیر صاحب اپنے سارے مریدوں کے ساتھ. ارے کہا بس آپ کی برکت سے سب کچھ ہوگا. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ تمام مریدوں کو وقت مقررہ پر لے کر پہنچ گیا. انہوں نے کہا آپ سائیں آپ تشریف رکھیں، میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں. اب اس کے بعد گیا، تھوڑی دیر میں پیر لگا تھا باتوں میں، تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، کھانا وانا لگا. اب کھانا جو کھایا خوشبو سے ہی مست ہو گئے تھے، بھوک بھی تھی، کھانا کھایا بڑا مزے تھا. ایک مرید پیر نے کہا واہ کیا شاندار مزیدار کھانا ہے. ارے واہ. اس نے کہا سائیں بس آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اچھا پیر بھائی نے کہا یار اتنا شاندار کھانا، سائیں آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اب سب نے کھانا کھایا، باہر نکلے، باہر نکلے تو جوتیاں کھائے. ارے بھائی کیا ہوا سب جوتیاں کا؟ کہا سائیں پہلے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، آپ کی جوتیاں بیچ کر تو کھانا لے کر آئے ہوں. لہذا اس لیے مرید جو ہے وہ پیر کی اتباع کرتا ہے. کیسے؟ میرے مرشد نے سنایا. دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھیں، دسترخوان کے اوپر اگر کوئی چیز، کوئی خاص چیز کسی خاص مہمان کے لیے مقرر کر دی، جیسے کوئی مہمان بیٹھا ہے اس کو کہا یہ آپ کے لیے ہے، تو یاد رکھیے گا مسئلہ کسی اور مہمان کے لیے اس دسترخوان پر اس چیز کا کھانا جائز نہیں ہے. اگر وہ کسی کے لیے خاص مقرر کر دی کہ یہ آپ کے لیے، اس لیے اس چیز کا کسی اور کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد ہو گیا نا. اب واقعہ سنیں، میرے مرشد نے سنایا کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کی کئی دعوت تھی. اب حضرت کے مہمان نے ملائی میں مکھن، شہد وید اور بادام وغیرہ ڈال کے دیا، اور دوسرے بھی کھانے تھے. تو ایک دیہاتی تھا، وہ بڑھ بڑھ کے اس پہ ہاتھ ڈال رہا تھا، اور مہمان نے حضرت کے لیے رکھا تھا. جب دو تین دفعہ اس نے ہاتھ مارا، تب حضرت نے ایک دفعہ ہاتھ بڑھایا تو حضرت نے کیا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا کرتا ہے یہ مہمان، میزبان نے میرے لیے رکھا ہے، تم کیوں کھاتے ہو اس کو؟ حضرت اس میں آپ کی برکت ہے نا، اس میں آپ کا ہاتھ لگا ہوا ہے. فرمایا کہ میرا ہاتھ جو ہے دال میں بھی لگا ہوا ہے، دال کیوں نہیں کھاتا؟ یہ عالم پتا یہ چلا کہ برکت جو ہے بڑی چالاک ہوتی ہے. وہ ملائی میں شہد والی اور بادام والی اور مرغی میں گھستی ہے، لیکن دال میں نہیں گھستی. یعنی دال میں برکت نہیں گھستی، وہ مرغی اور بوٹی میں گھستی ہے. جیسے مردہ جب مرتا ہے، کسی مردے کا جب انتقال ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے کپڑے جو ہے دے دیتے ہیں. بھائی کیوں دے دیتے ہیں؟ حالانکہ وہ وارثوں کا ہے، اس لیے دے دیتے ہیں کہ جس میں نحوست ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی جیب میں جو نوٹ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اس کی گھڑی بھی رکھ لیتے ہیں، اور گھڑی اگر ہو راڈو کی، اس کا موبائل، اس کا پیسہ سب رکھ لیتے ہیں، کپڑے دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس میں نحوست گھس گئی ہے، کیونکہ مردے نے پہنے ہوئے تھے نا. اچھا وہ جو نوٹ اس کی جیب میں تھے وہ بھی تو مردے کے ساتھ تھے، وہ گھڑی بھی تو اس کے ساتھ تھی، اس میں برکت، اس میں نحوست نہیں گھستی. پتا یہ چلا کہ نحوست بڑی چالاک ہوتی ہے، دیکھ کے گھستی ہے کہاں گھسنا ہے، نوٹوں میں نہیں گھستی. جس طرح سے برکت دال میں نہیں گھستی، نحوست نوٹوں میں نہیں گھستی اور گھڑیوں میں نہیں گھستی. یاد رکھی گیا، مسئلہ یہ سمجھانا تھا کہ یہ کپڑے دینا میرے دوستو، یہ تمام ورثہ کا اس میں برابر کا حصہ ہے، ایسے اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، تمام وارث مل کر دیں گے. اور وراثت دینے کا بھی طریقہ یہ نہیں ہے کہ بہن سے پوچھا بہن تمہیں حصہ چاہیے؟ اس نے کہا اگر مانگ لیا تو گھر آنا بند ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں بھیا مجھے کیا ضرورت ہے. ہاں اچھا چلو بھائی ہمارا ہو گیا بس. صوفی صاحب بھی جو ہے ہڑپ کر گئے ساری وراثت، داڑھی اتنی بڑی بڑی، پگڑیاں اتنی لمبی لمبی، اور ساری وراثت ہڑپ کر گئے، اور بنے میں صوفی صافی ذاکر اور شاغل. ہر سال حج عمرہ بھی چل رہا ہے، لمبی لمبی تسبیحات بھی کھینچی جا رہی ہے، تبلیغ میں چلے بھی چل رہے ہیں، اور دعا مانگ رہے تو زارو قطار بھی رو رہے ہیں. لیکن وراثتیں ہڑپ کی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے. یہ صوفی نہیں ہے، یہ کوفی ہے. جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر کے وہ روتے ہوئے گئے تھے نا، پہلے شہید گیا پھر رونے لگے، خود ہی رونے لگے. یہ کوفی اسی لیے ان کو کہتے ہیں بدماش. اور طریقہ کیا ہوتا؟ طریقہ یہ ہوتا کہ وراثت بنائی، مفتی سے مشورہ کیا کہ بھائی ہمارے والد کا یا ہمارے پیارے کا انتقال ہوا ہے، یہ اس کا مال، یہ سب کچھ ہے، اب آپ اس کے حصے بنا دیجئے، یہ وراثہ ہے، اتنے بہن، اتنے بھائی، بیوی، بچے، جو بھی ہے سب بتا دیا. اب اس کے بعد مفتی صاحب نے حصے بنا دیے، تمام حصوں کو بنایا، اس کے بعد بہن کا حصہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ لے بھائی تو لے، بس جا. اب اگر میں کہتا ہوں کوئی ذرا واپس تو کر کے دکھا، جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں وہ کہے گی ہاتھ میں جب نہیں ہے تو مجھے کہاں سے ملا، ہاتھ میں دے دے، اس کے بعد وہ دے کے دکھائے. کیوں جناب؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے مشورہ کیا یہ طریقہ درست نہیں ہے. اپنی بہنوں سے پوچھنا ایسے وراثت کے معاملے میں کہ تمہیں کیا چاہیے، اور پوچھتے تمہیں کیا چاہیے، جو مال ہے دونا اسے نکال کے ہاتھ میں رکھ دو، دے دو اس کو، دس دن تک اس سے خبر نہ لو، اس وقت بھی دے مت لو، منع کیا ہے اس کو، کیونکہ وہ شرما شرمی میں دینا چاہیے، دے دو، بھول جاؤ. اب اگر وہ خود آ کر دے کہ بھائی یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے، تب اس کا اعتبار ہے، ورنہ اعتبار نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی اور ولایت کو مانگو، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے ہمیں اپنا بنانے کا، آداب ولایت بھی سکھائیں گے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت دل میں یہ آواز آتی ہے، اشرف علی یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. سبحان، اسی کو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، اور ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے چھپا ہوا رابطہ، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا نام بہت برکت والا نام ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں تمام ملک ہے. دادا جو لوگ ترجمہ ڈکشنری سے تفسیر پڑھیں گے، قرآن پاک کا ترجمہ کریں گے، وہ تمام ملک کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کیا کریں گے، اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ الملک الف لام استغناء کا یہ مولویوں کو پڑھایا جاتا ہے، مولوی سے پنڈ نہیں چھوڑ سکتا. اسے یاد رکھنا کہ اس چیز کو یاد رکھنا، دنیا کی کوئی زبان کے محاورات کا ترجمہ کبھی بھی ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا، چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو. عربی کی تو کیا شان ہے، سردار ہے تمام زبانوں کی، کسی زبان کا ترجمہ ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، آپ سے ملا، مفتی صاحب آئے، ان کے آنے سے دل باغ باغ ہو گیا. اب کوئی انگریز بیٹھا ہوا کہ وہ پوچھے گا کہ یہ امام نے کیا بات بولی ہے، تو وہ ایک ٹرانسلیٹر مترجم وہ ترجمہ کر کے بتائے گا کہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ان مفتی صاحب کے آنے پر کہ آپ کے آنے سے مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن. تو یہ ترجمہ صحیح ہوا انگریزی میں؟ میرے پیارے دوستو، اس لیے قرآن پاک کو سیکھیں، اور قرآن پاک کے جو حق ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سیکھیں، حروف کو سیکھنا. ہا اور ہا، ایک ہے حلوہ ایک ہے ہاتھی، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھو نا، حلوہ جس دل سے نکلتا ہے، ہاتھی تو اس کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. ایک قاری صاحب پڑھا رہے تھے، بچے کو گھر میں آپ کے پڑھاتے تھے، اس نے ہا رکھا، ہا یا رکھا، بول ہا. اب بچے سے ہا نہ نکلے، بولا ہا، ارے ادھر سے نکال ہا، کیونکہ حنجر اس کا مخرج ہے نا، بول ہا، بولے ہا ہی نہ نکلے ہا. اس کو آیا غصہ، اس نے کہا ارے میاں حلق سے حلوہ نکال. ماں نے سن لیا، اس نے کہا ارے، اس نے حلوہ اسی وقت کھلایا تھا بچے کو، شابان کا حلوہ. اس نے کہا قاری صاحب اس بیچارے کے حلق سے نہ نکلواؤ، میں تمہیں پلیٹ میں بھجوا دیتی ہوں. قاف اور کاف قلبن موٹا قاف ہے اور قلبن پتلا قاف ہے. قلبن کے معنی دل کے ہیں, قلبن کے معنی کتے کے ہیں. اب آپ دیکھیے کتنا فرق ہوا کہ نہیں ہوا. اور اب پڑا ہا اور ہا کا فرق دیکھیے. الحمدللہ کے معنی ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اور اگر اسی کو پتلے ہاتھ سے پڑ گیا نقل کفر کفر نباشت, الحمدللہ کہہ دیا تو کفر ہو جائے گا. یعنی تمام نقائص نعوذ باللہ اللہ کے لیے. اس لیے تو معنی بدل جاتے ہیں بھائی. پھر وقف بھی کرنا, یہ بھی سیکھنا ہے کہ کہاں وقف کر رہے ہیں قرآن پاک میں, اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. ہر جگہ نہیں ہے کہ جہاں چاہے وقف کر لیا, ایسا نہیں ہے. بعض جگہ وقف کرنا گناہ کبیرہ اور بعض جگہ وہی بات ہے کفر ہو جاتا ہے, اور بعض جگہ جو ہے. اس لیے اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. لہذا ترتیل ہے نا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیل. آگے فرمایا کہ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھیں. ترتیل کے اندر دو باتیں ہیں, تجوید الحروف یعنی حرف کو کیسے پڑھنا ہے. الف با تا تا پڑھے تو سیٹی کی آواز نہ نکلے, اور سین پڑھے خوب آواز نکلے. لال پڑھنا ہے سیٹی کی آواز نہیں, زا پڑھے تو خوب آواز سیٹی کی نکلے, اور شین میں تو چھیڑنا ہی ہے ایسے آواز فاد ہے اس میں سیٹی کی آواز ہے. واد اس میں سیٹی نہ ہو. وا واد یہ سب سے مشکل ہے. واد کا مخرج سب سے مشکل مخرج ہے. زبان کی جو کروٹ ہے یہ اوپر کے چار داڑوں کو لگنا دائیں یا بائیں, یہ ہے ایسے سب سے مشکل مخرج. اس لیے لوگ اسی مشکل سے جان چھڑا کے لیے واد کو داد پڑھ لیتے ہیں, ڈال کے آواز نکالتے ہیں. ایسے ایک صاحب نماز پڑھاتے تھے, ایک صاحب نے ان کی دعوت کی, کہ جناب امام صاحب میں آپ کی دعوت کروں گا. جب دعوت کی تو اس کو دال کھلائی. اس نے کہا ارے تو دعوت میں دال کھلاتا ہے امام کو اپنے؟ اس نے کہا آپ کو دال بہت پسند ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ آپ جب نماز ہوتی ہے آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین, تو میں سمجھ گیا آپ کو دال بہت پسند ہے. اگر گوشت کھانا چاہتے ہیں تو پڑھیے غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین, پھر ہم آپ کو گوشت کھلائیں گے. دال کا آپ خود ہی نعرہ لگاتے ہیں. تو قرآن پاک کو, رمضان شریف قرآن پاک کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا, ایک محبت ہوتی ہے. اور پھر اللہ کا کلام صرف ایسا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں سبحان اللہ. اور پھر وقف کہاں کرنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے. دیکھیے اس کو بھی میرے مرشد نے سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو تین لفظ ہیں روکو, چار لفظ روکو مت جانے دو, چار لفظ ہو گئے نا. اب اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو ہوا روکو مت جانے دو, اس کا مطلب ہے اب نہ روکو جانے دو بھائی, اور ایک ہے روکو مت جانے دو. فرق ہو گیا مطلب کیا نہیں؟ سبحان اللہ. اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی ایسا ہے میرے دوستوں, کہ کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا یہ سیکھنا ہے. اور پھر وقف کرنے کے بعد اس کو اٹھانا کیسے ہے. اب ایک قاری ایک دن قرآن پاک پڑھ رہا تھا میرے سامنے, فی ہن قاصرات طرفی لم یطمثہن, یا اس نے وقف کیا ٹھیک ہے, یہ وقف تو ٹھیک ہے, لیکن جب اس نے شروع کیا نا یطمثہن, یعنی لم کی نفی, یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو حوروں کا ذکر ہے سورہ رحمان کے اندر, کہ یہ اپنے گھروں میں خیموں میں جو ہے وہ رہیں گی, مقصور ہوں گی, رخیموں میں رہیں گی, اور لم یطمثہن ان کو کسی نے نہیں چھوا. اللہ تعالیٰ فرمانے ان کو کسی نے چھوا, لہذا لم یطمثہن میں ہوا کہ اس کو کسی نے چھوا. اور جب آگے شروع ہوا کہتا ہے یطمثہن اس کو چھوا, تو کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا بڑا مطلب بدل گیا اس سے. اس لیے یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کا یہ حق ہے, ایک حق ہوا قرآن پاک کا کہ اس کے حروف کو سیکھے, ادائیگی کو سیکھے. ایسا آگے آئیے نا, نمبر ایک حق. دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ میرے پیارے دوستوں کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں. اس لیے ہمارے ہاں پاکستان کے لوگوں کا خاص ہے کہ قرآن پاک کو کہ جلد میں غلاف بنا کر, خوبصورت سا غلاف بنا کر اس کو بہت اوپر رکھتے ہیں, اتنا اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہاں ہاتھ نہ پہنچ سکے. میرے دوستوں قرآن پاک کی تلاوت ہی اس کا حق ہے. قرآن پاک ایسی چیز ہے, پڑھنا تو پڑھنا, اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. صرف دیکھنا بھی ثواب ہے قرآن پاک کا. دو حق ہو گئی, اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معنی, مطالب, مفاہیم, اس کا مطلب, اس کا مفہوم, اس کے معنی, اس کو سیکھے. اور اس کو سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مسائل سیکھنا. اللہ کا حکم, سنت کا مسئلہ, شریعت, سنت, فقہ کے مسائل, یہ سب قرآن پاک کی تفسیر ہے. یہ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات مبارکہ ہے, یہ پوری حیات مبارکہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. لہذا یہ قرآن پاک کا حق کیا ہے, اس کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ مسائل سیکھنا, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزے کے مسائل ہیں. اس لیے جیسے انسان ہے, کبھی بیمار ہیں, ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے انجیکشن لگانے کی, تو نس میں ہو یا گوشت میں ہو, انٹر وینل ہو یا مسکولر ہو, یہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے ضرورت کے لیے, وہ انجیکشن لگا سکتے ہیں, اس لیے پوچھتے ہیں. اس لیے بعض لوگ اور بھی کرتے ہیں کہ وضو میں کلی کرتے نا, اب کلی کا مسئلہ یہ ہے کہ کلی کرے پانی بس پھینک دیا بس ختم, اب دس دس دفعہ تھوکتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس مل رہا ہے بھائی, ایک دفعہ کلی کر کے پانی نکال دیا, جو بچ گیا مزے اڑا, اور روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ بلا وجہ کلی نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی مکروہ ہے. دیکھو یہ بھی بتا دی, دونوں طرف کی باتیں بتا دی, حدیں بتا دی. وضو میں اجازت ہے, وضو میں اجازت ہے کہ کیا کلی کرنے کی نا, کیونکہ سنت ہے, کلی کی پانی پھینک دیا گرا دیا, جو بچ گیا وہ اپنا ہے. سبحان اللہ, مزہ نہیں ہے. دیکھو کیا اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ. لیکن بلا وجہ کلیاں کرنا کہ چلو ذرا روزہ رکھ لیں کلیاں کر لیں, تو اس کو پسند, وہ ناپسندیدہ ہے. وضو میں اجازت اور وہاں پر ناپسندیدہ, وہاں کلیاں نہ کریں. اب لوگ ہیں دیکھتے ہیں کلی ایک دفعہ کرتے ہیں تو دس دفعہ تھوکتے ہیں, سب اپنا تھوک بھی نکال دیتے ہیں. ارے بھائی اس سے روزے پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. دیکھو نا مسئلہ ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اب نماز میں ایک مسئلہ ہماری عام غلطی ہے, وہ کیا غلطی ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا, جس کو کہتے ہیں قومہ, سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اور واجب کا مسئلہ یہ میرے پیارے بھائیوں کہ اگر واجب پلکا سنگے تو واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کا واجب چھوٹ گیا آخر میں سجدہ صاف کرنا پڑے گا, اگر سجدہ صاف نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. لیکن ہمارے ہاں کتنی عام غلطی ہے, ابھی سیدھا کھڑے ہوتے نہیں, جلدی سے چھلانگ مار دیتے ہیں, جیسے وہ تالاب میں کودتے ہیں نا ایسے. اسی طرح سجدے سے بھی سیدھا بیٹھنا چاہیے, اس کو جلسہ بولتے ہیں. یہ جلسہ بھی واجب ہے, اس کا بھی اہتمام کریں کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو. اچھا ایک مسئلہ اور, بیٹھ کر جو لوگ نماز کبھی ضرورت سے پڑھتے ہیں, اب وہ بےچارے رکوع بھی نہیں کرنا آتا ان کا, رکوع کیا کرتے ہیں, بالکل یہ سب کچھ اٹھا دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے, فضول حرکت ہے. کیسا ہے, جیسے یہ بیٹھے نا, بیٹھ کر مان لو نماز پڑھ رہے ہیں, بس اتنا جھکے, اتنا کہ گھٹنے کے محاذات میں پیشانی آ گئی, بس اتنا جھکنا, یعنی 45-45 ڈگری کا اینگل بنے گا اور گھٹنے کے محاذات میں آ گئی, بس رکوع ہو گیا. سبحان اللہ, آسان نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا مسئلہ کہ اتنی محنت سے جناب وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی ذرا سا یوں کرے تو جناب سجدے میں گر جائے وہاں سے. وہ جیسے ایک آدمی جو ہے میرے مرشد نے سنایا, شیخ کی باتیں یاد آتی ہیں. ایک دیہاتی آیا, دیہاتی ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے ہیں نا, ایک تو اس وجہ سے کہ کھڈے دیکھتے رہتے ہیں, دوسرا کتوں سے بچانے کے لیے, کیونکہ ڈنڈے کو دیکھ کر کتا قریب نہیں آتا. تو وہ دیہاتی شہر میں آیا لکھنؤ کے اندر, ایک آدمی عید کا میلہ لگا ہوا تھا, ایک آدمی چوڑی بیچ رہا تھا, تو اس دیہاتی کی عادت ہوئی ہر چیز کو مار کے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, بس اس نے چوڑی پر مارا, یہ کیا ہے, اس نے کہا ایک اور مار دے کچھ بھی نہیں ہے. میرے مرشد نے یہ بات سنا کر فرمایا کہ ہم لوگ اپنی عبادتوں کو کیا سمجھتے ہیں, ہم لوگ عبادت کر کے اپنے کو, اپنے علم کو, اپنی دینی مال خرچ کرنے کو، اپنے روزہ تراوی کو ہم کیا اپنا تولتے ہیں اس کو. تو میرے پیارے دوستو، نماز کے مسائل، دوسرے مسائل سیکھنا، یہ قرآن پاک سے اس کا تعلق ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر میں. وہ ظاہر کیسے ہو، باطن کیسے ہو، اس یہ سب قرآن پاک کے حقوق میں شامل ہے. لہذا قرآن پاک کے کیا حق ہوئے؟ نمبر ایک، نمبر ایک یہ کہ قرآن پاک کو سیکھے. قاعدہ دوبارہ پڑھ لے، کیا ہے؟ انسان بڑی بڑی عمر میں کتنے لوگوں کو دیکھا، بڑی بڑی عمر میں کیسے کیسے کام کرتے ہیں. 70 سال کا بڈھا ہو جاتا ہے، 18 سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک حق ہو گیا. قاعدہ پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ دیکھو اس بڈھے کو، دیکھو میری محبت میں کیسا لگا ہوا یہ، سبحان اللہ. ایک کام، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت بھی کریں، تھوڑا سا، چاہے 10 آیتیں ہی کر لیں، لیکن کچھ تھوڑا سا رابطہ رکھے، دیکھے قرآن پاک. اور تیسری چیز یہ کہ قرآن پاک کی یعنی مسائل سیکھنے کا اہتمام کرے. یہ قرآن پاک کے معنی، اس کے مطلب، اس کے معنی اور اس کا مفہوم، یہ معنی اس کا سیکھنا ہو گیا. صرف تفسیر قرآن کافی نہیں ہے جب تک مسائل نہ سیکھے جائیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. صرف اور کیوں؟ کیونکہ تمام ہی جو مسائل سنت یہ قرآن پاک کی تفسیر میں شامل ہے، صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، اس کی تفصیل یہ تفسیر ہے. دیکھیں تو میں عرضی کر رہا تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عجیب انداز سے ایک تعارف کرایا، دیکھو وہ ذات کون ہے جو اتنی زبردست قدرت والی ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، اس کی کیا معنی؟ جس نے موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو پیدا فرمایا ہے، موت کے خالق بھی ہے اور زندگی کے خالق بھی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت معاشر الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ نے جب یہ آیت پڑھائی تو فرمایا کہ مجھ سے سوال کیا کہ بتاؤ زندگی پہلے ملتی ہے یا موت؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ زندگی پہلے ملتی ہے تب موت آتی ہے. حضرت پھلپوری رحمت اللہ نے فرمایا اگر زندگی پہلے ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو کیوں مقدم فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات. حضرت فرماتے میں خاموش رہا، اور یہ ادب بھی ہے، بڑوں کی بات پوچھنے کا یہ ادب بھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو خاموش رہا. سبحان اللہ. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے اس لیے مقدم فرمایا اور حیات کو بعد میں، کیوں؟ تاکہ اس لیے سمجھا دیا جس زندگی کے سامنے موت ہوتی ہے پھر وہ زندگی زندگی کہلانے کے لائق اور قابل ہوتی ہے، اور جو ظالم زندگی کو بھول جاتا ہے، زندگی میں رہ کر بھول جائے کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے، اپنی مرضی کرے گا نا. اور جس کو یہ احساس ہوگا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے، پھر وہ اپنی مرضی چلائے گا یا مالک کی رب چاہی چلائے گا. وہ جانتا ہے کہ نہ آنا میری مرضی سے نہ جانا میری مرضی سے. کیوں بھائی، ہے کہ نہیں؟ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. لہذا جب میرے شیخ فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا تم آئے اپنی مرضی سے نہیں اور جاؤ گے اپنی مرضی سے نہیں، تو بیچ کے جو تھوڑے سے دن ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تم چلا لو، مرنے کے بعد پھر تمہاری مرضی چلے گی، وہ عطا فرمائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کی تمہیں خواہش ہوگی، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چیز تم مانگو گے اللہ تعالیٰ وہ سب تمہیں عطا فرمائیں گے. تمام ان اللہ تعالیٰ نے عائش کے انتظام کر کے رکھے ہوئے، اور عائش بھی کیسا عائش؟ ایسا میرے دوستو جو ختم ہونے والا نہیں ہوگا. دیکھو دنیا کا عائش کیا ہے، انسان زیادہ گوشت کھائے جگر خراب ہو جاتا ہے، گوشت کی زیادتی سے پیلیا ہوتا ہے، کینسر اور ہیپاٹائٹس کی بیماری ہوتی ہے گوشت کی زیادتی سے، کثرت گوشت خوری سے، اس لیے روزانہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، جگر خراب ہوتا ہے گرمی سے اس کی. ملائیاں بوٹیاں زیادہ کھائیں کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے. لو جی مرنے کے سامان ہے کہ نہیں ہے؟ کولیسٹرول بڑھے گا بلڈ پریشر ہوگا، بلڈ پریشر ہوگا ہارٹ اٹیک ہوگا، مرنے کا سامان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عالم. مٹھاس کا چکنائی کا زیادہ استعمال کرے، شوگر ہو رہی ہے. ایک جہادی ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تمہیں شوگر تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا تو بہت شکر ہے بھائی، بڑی نعمت ہے، بہت شکر ہے اللہ کا. پوچھا ارے بھائی تمہارے پیشاب میں چینی تو نہیں آتی؟ اس نے پوچھا تمہارے پیشاب میں چینی تو نہیں آتی؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کبھی چکھا نہیں ہے. کہ جب شوگر بڑھ جاتی ہے نا تو پیشاب میں آنے لگتی نا، پیشاب ٹیسٹ بھی کرتے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کبھی چکھا نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، زندگی تھوڑی سی ہے، یہاں کا عیش کیا ہے؟ کھانا پینا تھوڑے دن کے لیے، لباس ہے آج پہنا، سال ڈیڑھ سال بعد میونسپلٹی کے کتے اس پر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، کچرا کنڈی میں پڑا ہوا ہے. آج جوان ہے، کل بڑھاپا آ گیا، اب کب لٹھیاں لے کر چل رہے ہیں بڑے میاں، اور جن دانتوں سے گنڈیریاں چوس رہے تھے اب انہی سے چل رہے ہیں. کیا عالم، جن آنکھوں پہ جن آنکھوں سے شربت روح افزا ٹپک رہا تھا آج پونے بارہ نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے. ہر چیز عارضی، آج مال میرے پاس ہے کل تیرے پاس ہے، مال بھی عارضی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، زندگی بھی عارضی ہے، جانا ہے ایک دن. لہذا تھوڑی سی زندگی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلا. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں دو شعر لکھا رکھے تھے کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، ہر وقت یہ بات استحضار رہے ایک دن ہم کو مرنا بھی ہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، یعنی فیصلہ موت کا. میں بھی پیچھے چلی جاتی ہوں، ذرا دھیان رہے، میں پیچھے پیچھے ہوں. وہ کیسے؟ نماز پڑھ لی، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، بس صرف نماز کی تیاری ہے، بس ہماری نماز کبھی بھی پڑھی جانے والی ہے. کیا عالم ہوگا. اور رہی ہے زندگی دی کس لیے؟ آگے اللہ تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو دیا. اور عجیب ہے ہمیں مرنے کا وقت معلوم نہیں ہے کہ ہم کب جائیں گے، کوئی مولوی بھی نہیں بتا سکتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کوئی شوق تھا کہ میں مدینہ شریف جاؤں، مدینہ شریف میں ساری زندگی رہے، سب اس لیے کہ مدینہ شریف میں موت آئے. اور حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کو ہو استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ شریف میں مرے. اور ہمارے بزرگوں نے اس کا طریقہ یہ کہا، بتایا کہ زندگی گزارو ادھر، دین کا کام کرو خوب، اور جب مرنے کے آثار نظر آنے لگے، اور دعا بھی مانگتے رہو، اور جب مرنے کے آثار نظر آنے لگے تو مدینہ شریف چلے جاؤ. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جا کہ مدینے شریف جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، اسی طرح میری زندگی گزر جائے آنے جانے میں. ایک شخص نے کہا، میرے مرشد فرماتے ہیں، ایک شخص نے کہا حضرت یہ جاؤں اور آؤں یہ کیوں ہے، وہیں کیوں نہ رہ جاؤں، آؤں اور جاؤں وہیں کیوں نہ رہ جاؤں. فرمایا جو آؤں اور جاؤں میں مزہ ہے وہ رہ جاؤں میں مزہ نہیں ہے. یعنی تڑپتے ہوئے گئے اور تڑپتے ہوئے آ گئے. اس لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اکابرین نے منع کیا کہ زیادہ مت رہو وہاں حرمین شریف میں، تھوڑے دن رہو. کیوں؟ تڑپتے ہوئے جاؤ اور تڑپتے ہوئے واپس آ جاؤ. ہائے کاش اور رہ لیتا، ہائے اور رہتا. فرمایا کم رہو. کیوں؟ تاکہ تڑپ باقی رہے. یہ کتنے ایسے لوگ ہیں وہاں گئے، عالم یہ کہ اللہ کی پناہ مدینہ شریف میں دیکھتے ہیں، مدینہ شریف ہے یا مکہ شریف ہے، ظالم مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے حالات ہیں وہاں پر. اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع کیا. کہ مت جاؤ چٹنی روٹی پہ یہاں گزارا کر لو. وہاں تم کمانے کے لیے جاؤ گے تو جماعت کی نمازیں بھی نہیں پڑھو گے. ایسا عالم. اس لیے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ حرمین شریفین حج و عمرے کو جائیں گے. کس لیے؟ سیر و تفریح کے لیے. یہ امیروں کا طبقہ ہے کہ چلو ویکیشنز پر چلیں, ویکیشنز میں چلو بھائی حرمین شریفین چلیں, چھٹیاں, سیر و تفریح ہو جائے گی. لہذا وہاں پر بھی ہوٹل شاندار لیا, بس سارا دن بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ایک طبقہ ہے غریبوں کا, وہ اس لیے جائے گا کہ وہاں جا کر کچھ تجارت کریں گے. ابھی ایک وہاں پر ہمارے ہی پاکستانی پکڑا گیا, کیا حرکت اس کی. ویسا وہ کئی دن سے رہ رہا تھا, حج کا زمانہ, کئی دن سے رہ رہا تھا. ایک دن پولیس پہنچ گئی. وہ جناب حرکت کیا کرتے تھے, ہر نماز میں جاتے تھے اپنے اڑوس پڑوس والے کی جیب کاٹ کے لے آتے تھے. لاکھوں ریال اس کے پاس سے نکلا, کیونکہ ہر آدمی دو دو ہزار ریال, ڈھائی ہزار ریال تو لے کر جاتا ہی جاتا ہے کم از کم. وہ اسی طرح جیبیں صاف کرتے تھے. لیکن پکڑا گیا ظالم. لہذا اس لیے بھی لوگ جاتے ہیں, بھیک مانگنے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے حج و عمرہ کے نام پر, یا جیب کاٹنے والے بھی جاتے ہیں, وہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ طبقہ بھی عالم. اور تیسرا طبقہ دینداروں کا طبقہ ہے, وہ بھی جاتا ہے. وہ کس لیے جا رہا ہے؟ وہ غیر اللہ, یہ سب غیر اللہ ہوئے نا, دو غیر اللہ, امیر کا طبقہ, غریب کا طبقہ. امیر اس لیے سیر و سیاحت کے لیے, چلو ٹائم پاس ہو جائے گا. غریب کا طبقہ کہ چلو کچھ تجارت کر لیں گے. اب دینداروں کا طبقہ, وہ کس لیے جا رہا ہے؟ ذرا ہمارا نام ہوگا, ہر سال حاجی صاحب ہر سال حج کو جاتے ہیں, کوئی سال ان کا حج سے چھوٹتا نہیں ہے, ہر سال عمرہ کرتے ہیں, ہر سال رمضان عمرے کو رمضان شریف میں گزارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی ناموری کے لیے, شہرت کے لیے. یہ طبقہ بھی مردود ہے اللہ کے ہاں, یہ بھی مقبول نہیں ہے. اس لیے خواجہ صاحب نے کیا فرمایا کہ جو آؤں اور جاؤں میں مزہ ہے, وہ رہ جاؤں میں نہیں ہے. آنا ہے جانا, تڑپتے ہوئے جانا, تڑپتے ہوئے واپس آنا. ہائے, وہ مدینہ شریف جب سے واپس آئے تو آنکھوں سے آنسو, روتا ہوا وہاں سے واپس آ رہا ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ جس کو استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ شریف میں جا کر مرے اپنی آخری. دادا ہمارے اکابرین, بڑے بڑے علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری, شیخ الحدیث مہا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مہا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت اکابرین, یہ تمام حضرات جو ہے یہ مدینہ شریف میں جا کر آخر وقت میں وہیں رہے اور وہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی نصیب فرمائی. اور اللہ کی شان یہ کہ ان اکابرین میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کا جسم ان کی قبروں میں سلامت ہے, کیونکہ سعودیہ حکومت جو ہے ہر چھ مہینے کے بعد قبر کھولتی ہے. اگر مردہ سالم ہو, اس کی لاش سلامت ہو, تو پھر بند کر دیتی ہے, پھر چھ مہینے بعد کھولتی ہے, پھر تیسرے چھ مہینے بعد, اس کے بعد ٹھپا لگا دیتی ہے کہ اب اس قبر کو ساری زندگی نہیں کھولنا. اور ہمارے ایسے اکابرین ہیں الحمدللہ, ہمارے ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے علماء حضرات ایسے کہ جن کی قبریں جو ہے وہاں پر بالکل کو اب حکومت نہیں کھولتی ہے, جس میں مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, ایسے ایسے حضرات بھی. اور اس پر سفید پتھر بھی لگا دیتے ہیں نشانی کے لیے, ان کے ساتھ اسپیشل معاملہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے اپنے اولیاء کے ساتھ, اپنے خاص بندوں کے ساتھ, کہ مرنے کے بعد, انتقال کے بعد مٹی بھی ان کے جسم کو نہیں کھاتی, کیونکہ جسم کے مٹی کے اندر بھی اللہ تعالی کے نور سرایت کر جاتا ہے, مٹی کیسے کھا سکتی ہے اس کو. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ شریف میں صرف اس لیے رہے کہ میرا انتقال مدینہ شریف میں ہو. اور ادب اتنا تھا کہ ایسے بیٹھتے تھے کہ خود مدینہ شریف میں پاؤں ہوتے تھے اور استنجا مدینہ شریف کے حد سے باہر کرتے تھے, ایسے رہتے تھے. کیا عجیب شان, بتاؤ آسان ہے ایسا ادب کرنا وہاں پر؟ کہ جماعت کی نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں, بد نظری بھی ہو رہی ہے وہاں پر. اس لیے تو ہمارے اکابرین نے منع کیا کہ وہاں زیادہ مت رہو, تھوڑے دن رہو, اور جب مرنے کے قریب آ جاؤ تب وہیں پڑ جاؤ. کہ اللہ نے جلدی سے آپ اپنے پاس بلا لے اور جنت البقیع کی مٹی نصیب فرما دے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کروں گا اس کی، اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت ہوگی جب قیامت کے قائم ہونے کے بعد جب دوبارہ بعثت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ کی آخری آرام گاہ بھی وہی ہوگی، جگہ اب خالی ہے وہاں پر. اس کے بعد آپ مدینہ شریف کے قبرستان تشریف لے جائیں گے، وہاں کے مردے اٹھیں گے، پھر جنت المالا مکہ شریف کا قبرستان، پھر طائف کا قبرستان. یہ ترتیب ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواہش تھی مدینہ شریف سے جانے کا، کوئی سفر تھا اور یہ تھا کہ میں جاؤں گا پتہ نہیں میری موت نہ آ جائے. اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے محدث اور وقت کے امام، مجتہد، فقی، زاہد اور عابد، خواب دیکھا، کسی نے اشارہ کیا ایسے پانچ انگلی کا، حیران. وہ خواب بھیجا اس وقت کے تعبیرات کے جو امام تھے ان کی خدمت میں. کیا نام بتائیے؟ محمد ابن سیرین، ابن سیرین امام رحمہ اللہ تعالی، فقی اور تعبیرات کے امام. اور بتایا کہ دیکھو، بتانا نہیں خواب کس نے دیکھا ہے. اب جانے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس جب پہنچے، پہلا سوال یہ کہ خواب کس نے دیکھا ہے. آئیں کہیں کہ انکا نہیں، بتانا پڑے گا. آخر مجبور ہو کے بتانا پڑا، ورنہ فرمایا کہ میں تعبیر نہیں بتاؤں گا، مجبور ہو کے بتانا پڑا. تو فرمایا کہ جا کر بتا دو، یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف، ان اللہ عند علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ اللہ کا وہ علم ہے کہ جو کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر ہم کو موت آئے گی. لذا امام مالک بس اسی پر صبر کیے بیٹھے رہے، اور اللہ کی شان، اللہ تعالی نے مدینہ شریف میں ان کو جگہ عطا فرمائی، اور جنت البقیع میں آج بھی ان کی جو قبر ہے اس کے نشان موجود ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن یہ نشان آپ کو قبرستان میں نظر نہیں آئے گا، وہاں کے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا. تو موت کا وقت معلوم نہیں ہے، اس لیے میرے مرشد نے فرمایا، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے توبہ کر لیں گے، فرمایا کہ جب تمہیں معلوم نہیں ہے موت کا وقت، ظالم ہو سکتا ہے تمہیں توبہ کرنے کا موقع نہ ملے اور مرنے سے پہلے تم گناہ کی حالت میں تمہیں موت آ جائے. اس لیے فرمایا کہ گناہ مت کرو، اور اگر کبھی بر بنا بشیریت گناہ ہو جائے کمزوری سے تو توبہ کرنے میں دیر مت کرو، کہ ابھی نہیں، ابھی تو ذرا اور مزے اڑانے. دیر مت کرو کہ ابھی تو نئی سی ڈی خریدی ہے، اس میں تو 50 فلمیں موجود ہیں، ابھی تو ایک ہی فلم دیکھی ہے، ابھی توبہ کر لوں گا تو باقی 49 کا کیا ہوگا. ابھی تو یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، ابھی تو سوراب کے سے 4L میں بیٹھے ہیں، کتنے ایل ہیں اس میں؟ 4 لگے ہوئے ہیں، ابھی تو اس میں بیٹھے ہیں. اگر ابھی سے توبہ کر لی، ابھی تو مجھے ٹاور تک جانا ہے، راستے کے حسینوں کا کیا ہوگا. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اس لیے فرمایا توبہ کرنے میں دیر مت کرو، جلدی کرو توبہ، یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. بیٹا ادھر جگہ دے دو، شاباش، آپ تو جوان آدمی، آگے ہو جاؤ، ادھر آ جائیے. ہاں آپ تو جوان آدمی ہو نا، ابھی کمر سے بہت کام کرنا ہے. اس لیے فرمایا توبہ کرنے میں دیر مت کرو. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کیوں ہے، یہ ہمارے امتحان ہے. کیا فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا جو یہ تماشا اور یہ دورانی ہے، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہمارا امتحان لے. اور امتحان کیا ہے؟ پرچہ آؤٹ کر دیا کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، تمہیں کس کے عمل میں حسن ہے. اس سے میرے مرشد نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، یہاں کثرت عبادت، اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت عبادت یعنی عبادت بہت زیادہ کرنا، یہ علامت مقبولیت نہیں ہے. کثرت عبادت یہ علامت مقبولیت نہیں ہے. کثرت عبادت کیا ہے؟ بہت نفل پہ نفل, نفل پہ نفل, جیسے ساری رات جاگے صبح فجر کی نماز غائب, یا ساری رات جاگے اب سحری کے بعد جاگنے کی ہمت نہیں ہے اور ابھی نماز میں وقت باقی ہے فجر کی, مسجد میں گھر میں ہی نماز پڑھ لی. یاد رکھنا مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا یہ گناہ ہے, گناہ گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ مسجد کی جماعت کی نماز بغیر کسی عذر کے ترک کرنا یہ حرام اور گناہ ہے. اب عالم کیا ہے؟ رات بھر عبادت ہے, صبح فجر کی نماز غائب, کہ جی تھک گئے تھے نیند آ گئی سو گئے. تو اب کثرت عبادت کتنی, رات بھر عبادت ہو رہی ہے, کثیر العبادت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن یہ کثیر العبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے. اس سے اچھا وہ آدمی ہے جس نے رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح پڑھی, وتر پڑھے, نفل پڑھنے کی ہمت نہیں ہے, جو سو گیا رات کو, صبح اٹھا سحری کھائی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, یہ اچھا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں, تھوڑی سی ہمت یہ کر لے, جتنی دیر میں بیوی سحری بناتی ہے اتنی دیر میں ذرا وضو کر کے 2 رکعت ہی پڑھ لے, موقع ہے وہ, مانگنے کا موقع ہے. کیوں جناب, مقبول وقت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عنایتیں آسمان دنیا پر نزول ہوتی ہے, لگا موقع ہے 2 رکعت پڑھ لے, مانگ لے اللہ سے, اتنی دیر میں ناشتہ تیار ہو جائے گا, سحری تیار ہو جائے گی, اتنی دیر میں 2 رکعت بلا سے انا آتا نہیں تھے پڑھ لے بھائی, انا آتا ہی نہ کل اللہ ہی سے پڑھ لے. لیکن کچھ تو نام تو انگلی کٹ جائے گی کہ نہیں, شہیدوں میں نام آئے گا کہ نہیں, 2 رکعت پڑھنا آسان ہے کہ نہیں بھائی؟ تھوڑی سی ہمت, جلدی سے وضو کیا, بس فٹافٹ منہ تو دھونا ہی ہے, کلی تو کرنی ہے, جلدی سے وضو کیا, فٹافٹ 2 رکعت پڑھ لی, اللہ اکبر کہہ گئے فٹ, ایک 1.5 منٹ 2 منٹ میں 2 رکعت اللہ کے پیش کر دی, پھر سحری کھا لی. تو اس لیے احسن عمل فرمایا, حسن عمل, اور عمل میں حسن دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے, نمبر ایک کہ وہ عمل شریعت و سنت کے مطابق. ہاں ایسا نہیں داڑھی تو رکھ لی, اب داڑھی رکھ لی اپنی مرضی کی, کسی نے یہاں رکھ لی, کسی نے یہاں رکھ لی, کسی نے ہاکی بنا دی, اور بعض لوگ 2-3 نمبر کے اس طرح چلاتے ہیں, مشین چلاتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی, جیسے نیا نیا سبزا ہو گیا اسٹائل ہے یہ, اور بعض یہاں رکھ لیتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ داڑھی شرعی داڑھی نہیں ہے, اس پر کوئی اجر نہیں ہے, اور کسی نے تھوڑی تھوڑی سی رکھ لی, تھوڑی تھوڑی کینچی بھی چل رہی ہے, مسٹر بھی خوش ملا بھی خوش. میرے دوستو شرعی مسئلہ یہ ہے, ایک مٹھی داڑھی اور مٹھی تھوڑی سے ناپنی ہے. بعض لوگ اس میں بھی ہوشیاری کرتے ہیں, یہاں سے ناپتے ہیں, اس میں بھی داڑھی کو ڈنڈی مار دی, یہ آگے نا ڈنڈی یہاں پہ نہیں, یہاں سے ناپے ٹھڈی سے, اتنی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے واجب, اور ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام ہے. مٹھی سامنے سے, دائیں سے, بائیں سے, تینوں طرف سے ایک مٹھی اپنی, اور مٹھی بھی میرے مرشد فرماتے اپنی ہو, اپنے بچے کی مٹھی سے نہ ناپے. اچھا پھر یہ داڑھی کا بچہ ہے یہ, اور یہ بچہ اتنا عجیب حرکت کرتا ہے کہ جس وقت ہم پکوڑا کھا رہے ہوتے ہیں نا افطار میں, یہ بھی ساتھ منہ میں گھس جاتا ہے اور رول کے ساتھ اپنا رول ادا کرتا ہے, افطاری میں اپنا پارٹ ادا کرتا ہے, یہ منہ میں گھس جاتا ہے, اس لیے یار لوگ اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم افطاری کھا رہے ہو, کھانا کھا رہے ہو, مرغی کی بوٹی کھا رہے ہو اور فروٹ چاٹ کھا رہے ہو, یہ اگر منہ میں گھس جائے گا, بچہ تمہارا منہ میں انگلی ڈال دے گا تو اس کو کاٹ دو گے یا پیار سے سمجھاؤ گے کہ بیٹا آرام سے بیٹھو, یہ لو ایک پکوڑا تم بھی کھاؤ آلو والا, لیکن بیٹا بابا کے منہ میں انگلی مت ڈالو. فرمایا اسی طرح سے یہ بچہ ہے, اس کو سمجھا دو, تیل لگا کے ذرا نیچے کر دو اور اس کو کہہ دو کہ بیٹا بابا کے منہ میں مت گھسو. لہٰذا اس داڑھی کے بچے کا رکھنا بھی واجب ہے. اور بعض یار کیا کرتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ چکے ابھی تو بالوں میں نکلے ہیں, شیر سننے کا مزہ لینا بھائی, اہل ادب کو داد دینی پڑے گی, اگر وہ داد نہیں دیں گے تو ان کو داد و خارش ملے گی. ابھی تو بالوں میں نکلے ہیں چند تار سنہری, یعنی ابھی تو 2-4 سفید بال آئے, ابھی تو بالوں میں نکلے ہیں چند تار سنہری, اور شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے ابھی کتنے. ابھی تو ایک دو بال آئے ہیں، ابھی پورے بال سفید ہونے والے ہیں، تو یار لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو فوراً پینٹ کر دیتے ہیں ڈسٹمپر. چلو لال رنگ کا ڈسٹمپر لگائے، مہندی ہے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ڈسٹمپر بھی کالا، گویا اپنا منہ کر دیا کالا، کالا رنگ. ارے بھائی بات یہ ہے کہ اگر کالا کر لیا، جوانوں جیسے بال بنا بھی لیے تو جوان تو نہیں ہو سکتا نا، جب اٹھے گا ہائے تب پتا چلے گا کہ جوان ہے کہ دو نمبر کا جوان ہے. اس لیے بالوں کو کالا کرنا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے میرے دوستو، کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ میری بیوی ذرا جوان ہے، میں نے کہا تم جب بالوں کو رنگ لگاتے ہو تو اس سے بیوی کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ رنگ تو تم نے داڑھی پہ لگایا، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا اس سے بہتر تو تم سلاجید کھا لیتے بھائی، جائے گا اس کو کام بھی آتا. رنگ لگانے سے کیا ہوا؟ اس لیے میرے پیارے دوستوں بالوں کو کالا کرنا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میرے بھی ایک دو بال اب سفید نکالنا شروع کر دیے الحمدللہ، کیونکہ صاحب نے مجھے اس مسجد میں کہا، کہنے لگے تم سب کو کہتے ہو بالوں کو کالا مت کرو، تمہارے اپنے بال کالے ہیں. میں نے کہا میرے بال کالے ہیں، کرتا تو نہیں ہوں بھائی، اب کالے ہیں تو میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا. تو میرے پیارے دوستوں بالوں کو کالا کرنا بھی حرام ہے، چاہے داڑھی ہو چاہے سر ہو، مہندی لگا لے لیکن تور ملو نہ بنائے، سر ملو یہ صحیح ہے، لیکن سفید بال کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت بات ہے، اسپن ملو کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. کہ جناب سفید کی جیسے سفید لباس کی بات کچھ اور ہے، کیسا ماشاءاللہ ایک عجیب حسن لگتا ہے، اسی طرح سے سفید بالوں کا مزہ بھی کچھ اور ہے، لیکن جائز سے بہرحال منع نہیں کر سکتے. تو کیا ہے، عمل ہو سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق، یہ حسن عمل پیش کر رہا ہوں. اور دوسرا چیز کیا ہے، دوسرا چیز یہ ہے کہ اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، وہ عمل ہو اخلاص کے ساتھ. ایسا نہیں کہ اگر ہم حج عمرے پہ جا رہے ہیں یا مال خرچ کر رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھنے گئے تو لوگ کہیں گے کیسا منوس ہے نماز نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا چلو یار یہ دماغ کھائے گا اس سے چلو نماز پڑھ لو، اخلاص نہیں ہے نا. لہذا عمل بھی سنت کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص بھی ہو، کیا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، مال خرچ کرنا، دین کا کام کرنا، تقریر کرنا، مساجد بنانا، مدارس بنانا، مدارس میں جان مال آبرو لگانا، جہاد کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، مکاتب قرآنیہ کا، مکاتب قرآنیہ کا کام کرنا، جتنے دین کے شعبے ہیں جو کام ہو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو، شہرت کے لیے نہیں. یہ لوگ بھی کہیں گے ذرا ہم بھی حاجی صاحب ہیں، پگڑی اس لیے پہن لی کہ لوگ کہیں گے دیکھو نا وڈا ملہ ہے، غٹ ملو دے غٹ، اس لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس لیے ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ بس. رات ہمارے مؤذن صاحب نے عشاء کی اذان ماشاءاللہ 8:30 بجے دے دی، اب دیکھیے مشکل مسئلہ آیا کہ نہیں آیا، وقت سے بھی پہلے، اگر وقت بھی ہوتا نا تو کوئی بات نہیں تھی، چلو کیونکہ ہمارے یہاں 9:10 پہ عشاء کی اذان ہے، اگر وقت بھی ہوتا کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نماز تھوڑی دیر سے ہوتی کیا تھا، اذان ہو کے بعد ضروری تھوڑی ہے 15 منٹ یا 20 منٹ کا وقفہ ہونا، آدھا گھنٹہ کیا ایک گھنٹہ بھی وقفہ ہو سکتا ہے. اب مسئلہ مشکل آیا، میں نے کہا دوبارہ اذان دو وقت پر، کیونکہ 8:30 بجے وقت داخل نہیں ہوتا، 8:33 پر وقت داخل ہوتا ہے. اب مشکل مسئلہ ہے نہیں، اب انسان کہتا لو جی میری بےزتی ہوگی، بےزتی نہیں بلکہ کیا بےزتی ہوگی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دوبارہ اذان دی، کیوں ورنہ ترک سنت کا وبال ہوتا. ایسے ایسے مسائل پیش آتے ہیں، بعض مرتبہ ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان کو اپنی حق پیش کرنے کی خاطر سے بظاہر بے عزتی نظر آتی ہے. جیسے کوئی آدمی مونچھیں صاف کرے، سنت کیا ہے مونچھوں کو صاف کرنا، باریک کر دینا بالکل برابر، یہ سنت ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب چلو یار تھوڑی مونچھیں رکھ ہی لیتے ہیں کنارہ کھول لیں گے، تو ٹھیک ہے جائز ہے، گناہ نہیں ملے گا لیکن اول نمبر نہیں آئے گا، لیکن ان حضرات کی خدمت میں ایک بات پیش کی جاتی ہے. میرے مرشد فرماتے کہ اگر دسترخوان کے اوپر دال رکھی ہوئی ہے اور اسی دسترخوان پر چکن کڑھائی رکھی ہوئی ہے تو کیا کھائے گا؟ چکن کڑھائی, اور دال کو دیکھے گا بھی نہیں, کیونکہ کہا اگر دیکھ لیا نا کھانی پڑے گی. کیوں بھائی؟ اب دال سے بھی تو پیٹ بھرے گا نا. لیکن کہتے ہیں جی کڑھائی چکن کی کیا بات ہے, مرغی کی کیا بات ہے. اس وقت جو ہے وہ بڑھیا کھانے کی طرف جاتا ہے. حضرت میرے مرشد کا سفر تھا لاہور میں, ایک صاحب آئے ان کی مونچھیں بڑی تھی. حضرت نے فرمایا اپنی مونچھوں کو باریک کرو, سنت کے مطابق کرو, اپنے بزرگوں کی طرح اور شریعت و سنت کے مطابق اس کو باریک کرو. انہوں نے کہا حضرت ذرا ٹھیک ہے نا ایسے. انہوں نے حضرت جائز تو ہے. میرے مرشد نے فرمایا ٹھیک ہے جائز تو ہے. پوچھا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں حضرت شادی تو نہیں ہوئی ہے. رشتہ لگا دیں آپ کا؟ حضرت نے پوچھا. حضرت بڑی مہربانی ہوگی. فرمایا کہ اچھا مثال ہے, دو رشتے ہیں, دو لڑکیاں ہیں, دونوں حسین ہیں, خوبصورت ہیں, لیکن ایک حسن میں اول ہے اور دوسری ذرا دو نمبر ہے, حسن میں کم ہے. کس سے شادی کرو گے, دو نمبر والے سے یا اول نمبر والے سے؟ اول نمبر. فوراً نعرہ لگایا. حضرت نے فرمایا عجیب بات ہے, اگر حسن میں اول نمبر والی بھی ہو, ایک دن وہ بڈھی اور نانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا کتنی عجیب بات ہے, جہاں لیلہ کا معاملہ آتا ہے وہاں دو نمبر پر راضی نہیں ہوتے, مرغی اور دال کا معاملہ آتا ہے دال پر راضی نہیں ہوتے. وہاں پر تو اول نمبر چاہیے. ہاں لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے ہم لوگ کم دین پر راضی ہو جاتے ہیں اور دین میں آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش نہیں کرتے. تو میرے پیارے دوستو, اب وہ مونچھیں ہونا کیا, اول نمبر, آگے بڑھے, دین میں محنت کرے, آگے بڑھے, داڑھی تھوڑی سی نکال لی ذرا اس کو پوری کر لے, اور ایک شعر بھی پڑھ لے ساتھ میں, مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جس میں نہ تماں کو توانائی دے گیا. تو اس لیے حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل یہ کہ ایک تو عمل شریعت و سنت کے مطابق ہو, اور نمبر دو یہ کہ اس عمل میں اخلاص ہو. لہذا عمل بہت زیادہ ہے لیکن شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے, یا شریعت سنت کے مطابق تو ہے اخلاص نہیں ہے کہ جی لوگ ہماری تعریف کریں اور لوگ واہ واہ کریں. تو میرے پیارے دوستو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہے. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تین تفسیر کی ہے. نمبر ایک, لیبلوکم ایوکم, لیبلوکم ایوکم اتم عقلا وفہما, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. آپ نے فرمایا کہ زندگی اور موت اس لیے ملی ہے کہ تاکہ تمہاری عقل اور فہم کا امتحان ہو کہ کس کی عقل زیادہ ہے. ہم معاشرے کو خوش کریں, ہم برادری کو خوش کریں, ہم خاندان قوم محلے والوں کو خوش کریں, خاندان بیوی کو خوش کریں, اللہ کو خوش نہ کریں کہ بیوی نے کہا داڑھی نہ رکھو, جی ہم مونچھیں کاٹیں گے لوگ کیا بولیں گے, اپنی مردانگی کو کاٹ دیا. یہ کہتے ہیں نا, اس لیے کہتے ہیں کہ جی مچھ نہیں تے کچھ نہیں, ذرا اس لیے مونچھوں کو ایسے کر کے تھوڑا سا گھی بھی لگا دیتے ہیں اس پہ, یا تیل ویل کریم ویم ایسے کر کے پھر اس کو ایسے شان ہے نا. اور عجیب بات پتا کیا, بیان میں بھی بیٹھ کے مولوی کو دیکھ کے یوں کر رہے ہوتے ہیں, اینٹ رہے ہوتے ہیں مونچھے, اور نماز میں بھی, نماز میں بھی نماز پڑھنے ایسے ایسے. یہ عالم ہے میرے پیارے دوستو. اللہ تعالیٰ نے عقل کا امتحان یہ ہے کہ ہم خالق عقل کو راضی کریں. عقل کا امتحان کیا ہے؟ خالق عقل کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے اعمال کریں, اپنے دل کو خوش کریں لیکن اللہ کو ناراض کریں, برادری کو خوش کریں اللہ کو ناراض کریں, خاندان کو, صوبے والوں کو, قوم والوں کو, معاشرے والوں کو خوش کریں اور اللہ کو ناراض کریں. ہو گیا نا بھائی؟ ایک تفسیر. نمبر دو, لیبلوکم ایوکم اسرع علی طاعت اللہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ تم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تیز دوڑتا ہے. سرائے اسرعو کے معنی دوڑنا اور اسرعو کے معنی تیز ترین دوڑنے والا, تیز رفتار. یعنی پتہ یہ چلا کہ بھائی جیسے معلوم بازے لوگ ہیں کہتے جی ہمیں نہیں معلوم کہ بالوں کو کالا کرنا گناہ تھا, نہیں معلوم تھا. چلو جب تک نہیں معلوم تھا تو اللہ جانے اور وہ جانے, لیکن جب پتہ چل گیا اسی وقت چھوڑ دے. یہ ہے اسرعو, فوراً آگے بڑھ گیا. جی معلوم نہیں تھا ایک مٹھی داڑھی رکھنی چاہیے, ہمیں یہ مسئلہ کسی نے بتایا نہیں. چلو جب تک نہیں پتا تھا وہ جانے اللہ جانے, اب پتا چل گیا فوراً ایک مٹھی داڑھی چھوڑ دے. اگر اسی وقت ارادہ کر لے, میں مسجد میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ اگر اسی وقت ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی وقت ایک مٹھی داڑھی والوں میں لکھا جائے گا. ابھی داڑھی نکلی نہیں ہے, اور اگر مان لو مٹھی داڑھی سے پہلے انتقال بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ یہ شخص قیامت کے دن ایک مٹھی داڑھی والوں میں اٹھایا جائے گا. بھائی پتا چلا روزہ رکھنا ہے, اچھا جی تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے, صبح سے شام تک اللہ کی محبت میں روزہ رکھیں گے. 20 رکعت تراوی پڑھنے میں ٹانگیں دباتے ہائے, اس لیے ہمارے یہاں موقع بھی ملتا ہے, 4 رکعت کے بعد اتنا موقع ملتا ہے کہ آپ حضرات اپنی ٹانگیں بھی دبا سکتے ہیں. نہ یقین آئے تو 4 نماز پڑھ کے دیکھے تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے ٹانگیں دباتے ہوئے. ترویحہ آرام سے, یعنی مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جان چھڑانی ہے, کیونکہ ہمارا تو تراویح ہے نا, بس جلدی سے ایسی کوئی مشین لگاؤ کہ وہ امام جو ہوتا ہے نا ایک بٹن دباتا ہے, اللہ اکبر کہہ کے اس نے بٹن دبایا, اس کے بعد السلام علیکم السلام علیکم, بس وہیں پر پتہ چلتا ہے. اور ہم پوچھتے ہیں ہاں بھائی جلدی تراویح کہاں ہوتی ہے, لو بنا ہوا تو وہیں جائیں گے. تو میرے پیارے دوستو یہ تو جان چھڑانے والا اور پھر چلو ایک آدمی کو عذر تھا, کسی آدمی کو عذر ہے, بیمار ہے, کوئی عذر ہے, وہ تو بےچارہ تراویح کو نہ پڑھے تو اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد کرنا کچھ نہیں ہوتا, ذرا باہر بیٹھ کر گپے لگانی ہوتی ہے, تبصرے کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو حکم پتا چلا فوراً اس حکم پر عمل کرنا, بس یہ اللہ دے. زکات کا معاملہ ہے فوراً زکات دی. اسی طرح حج کا مسئلہ یاد رکھیں, جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا, جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا تاخیر کرنا دیر کرنا گناہ ہے. کہ جی میں ابھی تو مصروف ہوں, ابھی ذرا مال آ رہا ہے, ابھی تو بچیوں کی شادی کرنی ہے, ابھی تو فلاں کام کرنا ہے, ذرا آج نہیں اگلے سال چلا جاؤں گا, اگلے سال نہیں آئندہ سال چلا جاؤں گا. تو یاد رکھنا حج کے اندر تاخیر کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے بغیر کسی عذر کے. لہذا حج میں تاجیل یعنی جلدی حج کرے فوراً. تو دو تفسیر ہو گئے نا کہ اللہ کے فرما برداری میں فوراً آگے بڑھے. جی پتا چلا جی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے, مسلمان کے لیے تو ٹوپی, گھر سے بغیر ٹوپی کے نکلنے کا تصور نہیں ہے بھائی. لہذا فقہا ایسے لوگ جو ننگے سر نماز پڑھتے تھے, ننگے سر بازاروں میں گھومتے تھے, ایسے لوگوں کی تو فقہا شہادت بھی قبول نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارا ہم کیا کریں, ہمارا جو ہیئر اسٹائل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ٹوپی, اور جو حضرات ٹوپی پہنتے بھی ہیں تو پھر وہ بھی ایک الگ اسٹائل بنا ہوتا ہے, عجیب ہے. یعنی ٹوپی پہننی بھی نہیں آتی ہمیں, تو ٹوپی کا کیا ہے کہ اپنے ماتھے کو چھپائے, ماتھے کو کھولے ایسے, اور بالوں کو چھپائے. یہ ہے ٹوپی پہننے کا طریقہ. تیسری تفسیر, لیبلوکم ایوکم اورعو ام محارم اللہ, ورا یعنی تقویٰ پرہیزگاری, کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالی کی پرہیزگاری میں اور تقویٰ میں آگے بڑھنے والا ہے. اورعو بہت ڈرنے والا اللہ سے, بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھٹنا منظور کرتے ہیں. اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے, ادھر حسین ہے اور کوئی ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو دیکھ لوں میں بھی, تنہائی ہے. اس نے کہا موقع اچھا ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, موبائل میں انٹرنیٹ ہے, چلو کچھ فلمیں ہی ڈاؤن لوڈ کر لو, کوئی ذرا پکچر ہی دیکھ لو یا کسی معشوقہ سے ہی ٹاک اینڈ شاک کر لے. گناہ سے بچنے کا موقع ہو, اور یہ شخص گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دے, لاکھ اس کو گناہ پر مجبور کیا جائے لیکن اپنی جان دے دے لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے, یہی زندگی کا امتحان ہے ہماری.
اللہ تعالیٰ ہم کو روزانہ ہماری روزانہ امتحان ہو رہا ہے کہ یہ ظالم عورتوں کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، یہ ظالم لڑکوں کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، یہ ہمارا روزانہ امتحان ہو رہا ہے. ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم لوگ اس امتحان میں کامیاب بھی ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ امتحان ہو رہا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، کیا وہ ہمیں نہ دیکھتا ہوگا؟ اس لیے تو میرے مرشد کا شعر ہے، فرماتے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. روزانہ جب ہم اپنے گالوں پر اس طرح چلا کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمل کو گٹر لائن میں بہاتے ہوں گے، سوچو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے ہفتے جمعے کے دن. سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میرا امتی جس کی خاطر سے میں نے طائف کے بازار میں احد کے دامن میں میرا خون مبارک بہا، آئے میرے امتی کو کیا ہے کہ یہ میری سنت کو گٹر لائنوں میں بہاتا ہے. تو تیسری تفسیر کیا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے والا ہے؟ سود کا معاملہ. ایک صاحب کو مکان بنانا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ بینک والے سے بات کر لی، بینک والے سے بات کی اور بینک والا سے راضی ہو گیا، جی 50 لاکھ روپے قرضہ، سود پر قرضہ تیار. اللہ کی شان ہوئی کہ میرے ایک نے دوست کیا جانا ہوا تو وہ صاحب وہیں پہ بیان میں تھے، تو اگلے دن ان کا فون آیا اور بیان میں میں نے سود کا ذکر بھی نہیں کیا. اگلے دن ان کا فون آیا، کہا کہ میں نے تمہارا بیان سنا، تو آج دوپہر کو میرے پاس بینک والا آیا سب دستخط لینے کے لیے کہ دستخط کر دو اور تمہارے بینک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا. ان کا نیک گمان تھا بھائی، انہوں نے لکھا، کہتے ہیں میں نے اس پر لکھا کہ میں یہ قرضہ نہیں لوں گا اور کہا کہ میں اپنے شیخ کے حکم پر یہ قرضہ نہیں لوں گا. یہ جملہ انہوں نے لکھ دیا، بینک والا ان کے منہ دیکھ رہا ہے، منہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا لکھتے ہو. کیوں انہوں نے کہا لاؤ دستخط، انہوں نے لیا اور یہ جملہ لکھ کر اور ریجیکٹ کر دیا کہ میں قرضہ نہیں لیتا. اب بینک والا ان کا منہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہے صاحب جی کیا بات ہے سر، آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ قرضہ ہم لوگ اتنی آسانی سے نہیں دیتے. تو اب دیکھو حوصلہ ہو گیا، کہنے لگے میں بھی جانتا ہوں یہ قرضہ اتنی آسانی سے ملتا، لیکن اب میرے دل کے یہ اندر ہمت اور قوت پیدا ہو گئی ہے کہ میں ہرگز سود کا پیسہ لے کر اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں گا. سوچو اللہ تعالیٰ کا کتنا پیار نازل ہوگا ان پر. آگے کیا فرمایا، وہو العزیز الغفور، اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا اور زبردست طاقت والا ہے اور بخشنے والا ہے. یعنی اپنی قدرت اتنی بڑی طاقت والا، اگر اللہ تعالیٰ انتقام لینا چاہے صرف یہ حکم فرما دے کہ گردے فیل، بتاؤ ساری دنیا کے ڈاکٹر بچا سکتے ہیں ہم کو؟ میرے مرشد نے سنا ہے، ایک صاحب رات کو سوئے، صبح اٹھے تو ان کے پیٹ میں درد، ہسپتال لے گئے، الٹرا ساؤنڈ ہوا، پتا چلا گردے جہاں چپکے اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ جگہ کو کینسر ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا وہ لٹک گئے، وہ جگہ سے گردے گرے اور وہ گردے ویسے ہی پڑے ہوئے پیٹ میں. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ابھی گزشتہ ہفتے میری کمر میں درد، ابھی بھی اس کے تھوڑے سے اثرات ہیں. عالم یہ ہوا کہ رکوع کے لیے جھکنا مشکل ہو گیا. کیا طاقت ہے ہم لوگوں کی، کتنے بے بس ہیں ہم لوگ کہ ہم چلتے ہیں ایسے اکڑ کر، لیکن نزلہ چھینکے شروع ہو جائیں بس ڈھوس ہو جاتے ہیں. کھانسی ہو جائے، کتنی معمولی سی کھانسی ہے، کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ ہم کس بات پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ زور اور طاقت دکھاتے ہیں، کس بات پر ہم لوگ اکڑتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز کے ساتھ، غفور کے ساتھ عزیز نازل کر دیا. کیا مطلب؟ دیکھو ہم بخش تو رہے ہیں، ہم بخشنے والے ہیں، لیکن بہت طاقت والے ہیں. اگر ہمارا انتقام تم پر آ گیا تو تمہیں ہمارے انتقام سے کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے اتنے بڑے، میرے مرشد فرماتے ہیں اتنے بڑے طاقت والے مالک کو ناراض کرنا یہ خود بیوقوفی ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی شیر کو ناراض کرے اور لومڑیوں کو خوش کرے. ہے ہمت کسی میں کہ شیر کو ناراض کرے؟ اب وہ شیر کہہ، وہ کہہ رہے شیر کو، شیر کہہ رہے داڑھی رکھو، لومڑیاں کہہ رہی ہیں گھبراؤ مت، ہم لوگ الیکشن کرائیں گے، ہم جیتیں گے، 1 لاکھ ہے ہم لوگ، داڑھی مت رکھنا. بندر کہہ رہے ہماری طرح رہنا، شیر مت بننا، شیر اکیلا ہے گھبراؤ مت، ہم خود اسے پکڑ لیں گے، دیکھ لیں گے. بتاؤ بھائی، ایک شیر جب دھاڑ مارے گا، جب دھاڑ مارے گا لومڑیاں بندر رہیں گے وہاں پر؟ ہاں میرے پیارے دوستو، جب ایک شیر مخلوق کا یہ عالم ہے، خالق کے شیر کا کیا عالم ہوگا؟ سوچنے کی چیز ہے. اللہ تعالی ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے اپنی فرما برداری کی. اور رمضان شریف میں موقع اچھا ہوتا ہے, شیاطین بند ہے, ہمت کر لے, ارادہ کر لے. نفس بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے, اصل میں یہ نفس بھی بڑا بدماش ہے. یہ بھی کہتا ہے نانا رکھنا, مولوی کی بات نہ ماننا, کتنا داڑھی کا بولے تم پھر بھی مت رکھنا, کتنا موچھ کٹوانے کو بولے تم پھر بھی نہ رکھنا. یہ ایسے ڈراتا ہے ظالم, وہ ادھر سے کرتا ہے, وہ ادھر سے کرتا ہے. تو یہ کہیں یہ شعر پڑھ کے یہ داڑھی رکھ لے کیا ہے, شوق و ضبط شوق میں کشمکش ہے, شوق و ضبط شوق میں کشمکش, دل مجھ کو اور میں ہوں دل کو ستائے ہوئے. اللہ تعالی ہماری جانوں کو توفیق عطا فرما دے. اپنی فرما برداری کی دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی رمضان شریف کی برکت سے, روزے دار کی یا اللہ روزوں کی برکت سے, اپنے قرآن پاک کی برکت سے, قرآن پاک کے صدقے میں, اپنی رحمت اور عنایت کے صدقے میں, یا اللہ دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے, اپنے اس دوسرے عشرے کے صدقے میں, اپنی اس رحمت عامہ کے صدقے میں, اور یا اللہ تعالی فرشتوں کی آمین کے صدقے میں, اے کریم مالک ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے, اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہماری عقلوں کو کامل فرما دیجئے, ہماری عقلوں میں نور عطا فرما دیجئے, ہماری فہم میں نور عطا فرما دیجئے, ہمارے دلوں میں نور عطا فرما دیجئے, ہر گناہ سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے, اپنی عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اے کریم مالک اپنا خاص فضل, خاص عنایت و مہربانی ہمارے جانوں پر فرما کر ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, اپنا ولی اپنا دوست بنا دیجئے, ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لیجئے اور ایسا ایمان عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن بنا دیجئے, اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے, ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ عطا فرما رہا, ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو پورا فرما دیجئے, بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے, اور جو حاجات ہماری بیٹیوں کے لیے رشتے عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ جو حاجات آپ ہماری جاننے والے ہیں, ہمیں جو ظالم تنگ کر رہا ہو اس کو ظلم سے باز فرما, اگر ہم ظالم بنے ہوئے ہیں ہمیں بھی ظلم سے باز فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالی اپنے کرم سے ہم سب کو 100% اپنا بنا لیجئے, سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی آزاد اور ایمان